السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 تفسیر سورہ کوثر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. سورہ کوثر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجمے میں نہیں ہے، شروعات ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. سورہ کوثر یہ مکی سورت ہے، اور اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے، یہ زمانۂ نزول بتایا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں، ایک تو ابراہیم کے بارے میں الحمدللہ بہت واضح احادیث ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو بیٹے آپ کو ہوئے تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ دو بیٹے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹا تھا قاسم، جن کو طاہر بھی کہتے ہیں، اور اس لیے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے وہی تھے. تو بہرحال یہ سورت اسی وجہ سے نازل ہوئی تھی جو زمانے نزول بتایا جاتا ہے، اس کا پس منظر بتایا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ کوثر عطا کیا ہے، نہر کوثر، اس وجہ سے یہ سورت کا نام ہے، واللہ عالم. کوثر کے مختلف معنی بتائے گئے ہیں، پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر. کوثر ایک نہر بھی ہے اور خیر کثیر کو بھی کہا جاتا ہے. تو کوثر دراصل کسورہ سے مشتق ہے، جس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے. اور جو اہل لغت ہے وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس کا معنی دراصل خیر کثیر ہوتا ہے. اور بہت ساری احادیث سے بھی یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ کو عطا کی گئی. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، اٹھے تو تبسم فرمائے، نے مسکرائے، اور مسکرانے کی وجہ بتائی کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی، پھر یہی سورت کوثر پڑھی، اور فرمائے جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں دی ہے. اور پھر اور بھی بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں، لیکن یہ انس رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی سورت ہے. تو ہو سکتا ہے یہ سورت دوبارہ بھی پھر آپ کو، یعنی بعد میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہو، واللہ عالم. اور انس رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے، یعنی موتیوں کی جھالریں جیسی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ نہر کیسی ہے، یعنی یہ ریور کیسی ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ کوثر ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر کو ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے دونوں کناروں پر خوبصورت موتیوں کے ڈیرے ہیں، وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آب خورے یعنی کپس رکھے ہیں. اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. ابو بشیر کہتے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ لوگ تو کہتے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو سعید نے جواب دیا کہ جنت والی نہر بھی اسی بھلائی میں داخل ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عنایت فرمائی ہے. یہ بھی صحیح بخاری کتاب التفسیر سے ماخوذ ہے. پھر کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے اور نہر کوثر بھی، جو آپ کو قیامت کے دن میدان حشر میں عطا کیا جائے گا حوض کوثر، جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بیتاب ہوں گے اور ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، یعنی پیاسا ہوگا، پانی پانی۔ تو آپ اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو اس حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا اسے قیامت کا سارا دن پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس میں بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہیں جو تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں۔ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اوتھینٹسٹی میں سب سے بیسٹ احادیث، یعنی جو بالکل صحیح ہیں۔ تو قیامت کے دن کچھ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوہکن سوہکن، دوری ہو دوری ہو۔ ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے، قیامت کا جو منظر ہوگا اس وقت کی وہ حدیث ہے اس کے پس منظر میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو روک رہے ہیں کچھ لوگوں کو، تو رسول اکرم فرمائیں کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ لہٰذا رسول اکرم پھر ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ سوہکن سوہکن، دوری ہو دوری ہو۔ تو ان کو نہر کوثر کے پاس یہ پانی پلانے کے لیے لایا نہیں جائے گا بلکہ ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نہر کوثر ہے وہ بھی خیر کثیر ہی میں آتی ہے، اور اس خیر کثیر کا تعلق اخروی زندگی سے ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر سے نوازا گیا، دنیا میں بھی آج آپ کا نام باقی ہے، الحمدللہ آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ دنیا میں ایک رپورٹ کے مطابق کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ اگر کوئی نام ہے مسلمانوں میں تو وہ محمد ہے۔ اور عربوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ان کو کسی کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے، ان نون پرسن ہے، جیسے کہیں ٹیکسی روک لی اور ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو کہتے کہ یا محمد، محمد کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ نام اتنا رکھا گیا، اتنا رکھا گیا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کی زندگی میں بھی ہوتی رہی، ان کے وفات کے بعد بھی، آج بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے ہر پانچ اذانوں میں، اذان کے بعد کی دعا، ہر نماز میں، ہر نماز کے تشہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی وہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت اور درجات کی بلندی کی۔ تو اے مومنوں، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، تو آپ کو خیر کثیر سے نوازا گیا، آپ کو نبوت دی گئی الحمدللہ، قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی کہ جس قرآن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحشی، ایک جنگلی، ایک ایسی اجڑ قوم کو جو ہر چیز سے بے بہرا تھی، اس کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا کہ وہ دنیا کی پیشوا اور امام بن گئی ماشاءاللہ۔ ان کو تعلیم سے آراستہ کیا، لکھنا پڑھنا، یعنی جتنی بھی تعلیم کے میدان میں ترقی ہوئی رسول اکرم کی اسی نبوت کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے ہوئی، الحمدللہ اسلام کی وجہ سے ہوئی۔ 23 سال کے اتنے شارٹ پیریڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ریولیشن لا کر دکھایا، ایک ایسا انقلاب لایا جس کی کوئی نظیر ہم کو نہیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم کو صرف اپنے خاندان کو سدھارنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، اگر ہم تھوڑے سے رسم و رواج نہیں کرنا چاہیں گے، اگر ہم شادی سادی سے کرنا چاہیں گے تو ہم کو کوئی کرنے نہیں دے گا۔ تو رسول اکرم نے ایک ایسی قوم کو چینج کر کے دکھایا کہ کایا پلٹ کر رکھ دی ان کی۔ آپ کا ذکر بلند کیا گیا، ہر نماز میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ پر درود بھیجا جاتا ہے، آپ کے لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے اپنے مشن کو اپنی زندگی میں کامیاب طریقے سے خود پورا ہوتے دیکھ لیا۔ جو عرب کا علاقہ تھا سب کفر و شرک سے پاک ہو گیا آپ کی زندگی میں الحمدللہ، شرک کا خاتمہ ہوا آس پاس کے علاقوں میں۔ پھر ایک صحابہ کرام کی ایسی جیتی جاگتی آپ نے تصویر چھوڑی تربیت کر کے کہ دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یعنی لوگ مونیومنٹس بناتے ہیں، کچھ لوگوں نے مٹی کے گھر بنائے، تاج محل بنائے اور اس کو یادگار کے طور پہ رکھا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ لیکن آپ نے اپنی تربیت کے ایسے زندہ اور اعلیٰ نمونے چھوڑے کہ جن کا نام بھی آج تک باقی ہے الحمدللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ تو آپ نے ایسی جماعت چھوڑی جس نے دنیا پر اسلام کو پیش کر کے رکھ دیا، ماشاءاللہ دنیا کے پیشور امام بن گئی وہ قوم۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ انا اعطینا الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے، کیونکہ نہر کوثر بھی ہوگی، آپ کا نام بلند ہوگا، آپ کی تعریف ہوگی، اور صرف زمین پر آپ کی تعریف نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی آپ کی تعریف ہے الحمدللہ. یعنی کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو، آپ کی تعریف نہ کی جاتی ہو، ایون دشمنوں نے بھی. مائیکل ہارٹ جس نے کتاب لکھی تھی دی 100 کے نام سے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کرسچن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، لیکن اس نے پہلا نمبر دی گریٹ میں 100 دی گریٹ، اس نے جو پرسنالٹیز شخصیات کو لکھا ہے اس میں، اس نے پہلا نمبر پہلا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی پہلے نمبر پر، لیکن پھر بھی ہم کہتے کہ اصل تو تعریف وہ ہے جو دشمن بھی جس کی تعریف کرے. تو سبحان اللہ، جب نجاشی کے دربار میں ابو سفیان کو لایا گیا تھا، اور اس وقت ابو سفیان نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، دشمنوں میں سے تھے رسول اکرم کے، تو جب نجاشی جو کہ وہ بھی ایک دشمن ہی تھا ایک طرح سے، اور دوسری طرف ابو سفیان جو کہ رسول اکرم کے اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے، دو دشمن آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن دونوں رسول اکرم کی انڈائریکٹلی تعریف کر رہے ہیں. تو تعریف تو وہی ہے جو دشمن بھی کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں وہ کتنے اچھے ہو سکتے ہیں جس کی دشمن بھی تعریف کرے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سبحان اللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں جو محبت، جو ریسپیکٹ آپ کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی. سب سے بیسٹ خاندان آپ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے بیسٹ خاندان میں آپ کو چنا. آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھے الحمدللہ. پھر تمام انبیاء پر بھی آپ کو ایک طرح سے فضیلت حاصل ہے، یعنی افضل الانبیاء کہلائے آپ. شجر حجر نے آپ کو سلام کیا، ہم جانتے ہیں کہ جس تنے پر یا جس ممبر پر آپ، جو لکڑی کا تنا تھا درخت کا جہاں ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ جب اس کو ہٹایا جانے لگا تو اس سے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے سینہ دھونکنے کی طرح چلتا ہے. کنکریاں، یعنی آپ کی معجزات میں سے تھے کہ آپ نے کنکریوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے سنا، یعنی آپ بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے. پھر قرآن کریم نے خود آپ کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کا اخلاق کیسا تھا، قرآن اس کی خود تعریف کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. پھر آپ اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ شفقت فرمانے والے، سب سے زیادہ مہربان ہیں. سورہ توبہ کی آیت جو ہم پڑھتے ہیں، اور آپ نے اس کی تفسیر بھی یقیناً سنی ہوگی، کتنی خوبصورت وہ آیت ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ اس پر گراں گزرتی ہے، تمہارے فائدے کے لیے وہ بہت حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے بہت شفیق اور بہت مہربان ہے. سبحان اللہ، کیسے تھے ہمارے رسول، کیسی ان کی پرسنالٹی تھی، آپ سوچے کیسی ان کی شخصیت تھی. دل چاہتے ہیں اندر سے، ہم تو اتنے 1400 سال کے بعد آج ہمارا دل چاہتے ہیں ان کو دیکھنے کو، ان سے ملنے کو، ان کی پرسنالٹی کو جاننے کو. ہم نے جبکہ ان کو دیکھا نہیں آنکھوں سے، تو آپ سوچے کہ صحابہ کو کیسی محبت ہوگی ان سے. اسی لیے تو صحابہ کہتے ہیں، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو نظر بھر کر دیکھتے نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے. ایک آواز پر لبیک کہنے والے، اپنی جان ان کے لیے قربان کر دینے والے، ایسے تھے صحابہ. اور رسول اکرم کی جو ذات تھی اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ مبارک تھی سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر احسان نہیں بتایا اپنا کہ یہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے یہ کام، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کروا دیا ہے. نہیں، صرف اور صرف احسان اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو رسول اکرم کو رسول بنا کر بھیجنے پر احسان بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ آل عمران میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ لقد من اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا کہ خود انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا. سبحان اللہ، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول تھے وہ سب اپنی اپنی قوم کی طرف یا مخصوص علاقوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح للناس، کہ تمام دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، ہر ملک ہر جگہ. وما ارسلنا کا الا کا فتح للناس بشیرا و نذیرا، ہر جگہ کے لیے، ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والا، ایون جنات کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے کہ جنہوں نے بھی آپ کا کلام سنا اور آپ پر ایمان لائے، اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو لامحدود نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو دو نعمتیں خاص طور سے ہیں کہ میدان حشر میں آپ کو حوض کوثر اور جنت میں نہر کوثر عطا کی جائے گی. تو حوض کوثر آپ کو یہ میدان حشر میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ حوض ہوگا، لیکن جو نہر ہوگی، جو بہتی ہوئی ہوگی، جو بہت بڑی ہوگی، وہ جنت میں ملے گی، سبحان اللہ. تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں بھی آپ کی تعریف ہے، انجیل میں بھی آپ کی تعریف کی گئی ہے. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا، محمد اللہ کے رسول ہوں گے، نہ تیز مزاج نہ ترش رو، بازاروں میں شور و شغف کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہوں گے. ان کی امت بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والی ہوگی، ہر جگہ وہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، ان کے تہبند پنڈلیوں تک ہوں گے، اپنے اعضاء کا وضو کریں گے، نماز اور قتال کے لیے ایک ہی طرح صف بنائیں گے، ان کا منادی یعنی مؤذن کھلی فضا میں اذان دے گا، آدھی رات کے وقت ان کے اذکار کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح آہستہ ہوگی، اس رسول کی جائے پیدائش مکہ ہوگی، جائے ہجرت تابہ یعنی مدینہ منورہ ہوگی، اور اس کی حکومت کی سرحدیں شام تک پہنچے گی، سبحان اللہ. یہ دارمی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے. سوچیں، تورات میں بھی آپ کی نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں رسول اکرم کی اور صفات بھی بیان کی گئی ہیں تورات میں. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے تورات کے بارے میں رسول اکرم کے ذکر خیر کے بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ عبداللہ بن عمرو بن عاص تورات کے بھی جو ہے جاننے والے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہی صفات تورات میں لکھی ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، یعنی اے نبی، ہم نے تجھے شاہد، مبشر، نذیر اور امیوں کو جہنم سے بچانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور یہ کہ رسول اکرم کو بندہ اور رسول کہا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے تیرے نام متوکل رکھا ہے، تیز مزاج نہ سخت رو، بازاروں میں کوئی شور مچانے والا نہ ہوگا، اس کی روح قبض نہیں فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک اس کی روح قبض نہیں فرمائے گا جب تک وہ گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ پر نہ لے آئے، اور لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے ذریعے وہ لوگوں کی بند آنکھیں کھول دے گا، بہرے کانوں تک آواز پہنچا دے گا، اور دلوں پر چڑھنے والے غلاف اتار دے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا کہا ہوا جملہ ہے جو انہوں نے تورات میں سے پڑھ کر دوسرے لوگوں کو بتایا. پھر یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ آپ سب سے ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو نہر کوثر عطا کی گئی، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تو توہین اور استہزاء کے طور پر آس بن وائل اور ابو لہب نے آپ کو جڑ کٹا کہا، جیسے کہ جو اس سورے کی آخری آیت ہے کہ ان آتوینا کل کوثر فصلی لی ربی کا ونہر ان شانیہ کا ہوا الابتر. تو یہ جو آخری والی آیت ہے، کہا جاتا ہے کہ یزید بن رومان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آس بن وائل کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو کہتا، اس کی بات چھوڑو، وہ تو جڑ کٹا آدمی ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، جب مر گئے تو اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، استغفر اللہ. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، ان نشانیہ کا ہوا الابتر. تو عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو ابو لہب بھاگا بھاگا مشرکین کے پاس گیا اور کہا، آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان نشانیہ کا ہوا الابتر. یہ بھی ابن کثیر کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جڑ کٹا کہتے تھے، یعنی آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. تو پھر یہ آیتیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی کہ صرف اولاد ہی سے تو نہیں نام باقی رہتا نا، اور ضروری کہ بیٹوں سے ہی نسل چلتی ہے، بیٹیوں سے بھی نسل چلتی ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے آج دنیا میں وہ بیٹیوں سے ہے الحمدللہ. تو آپ کی نسل بھی باقی ہے اور آپ کا نام بھی باقی ہے، تو آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کو کوثر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی، اور اس کی خوبصورتی جو بتائی گئی ہے کہ جو مزید ہم کو اس کے بارے میں روایت ملتی ہیں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کی جو مٹی ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، اس نہر کی، اس کے جو باؤنڈری وال جیسی ہوتی ہے نا کنارا، وہ हीरे और मोती वहां जड़े होंगे और उस पर जो कप्स रखे हुए होंगे वो इतने चमकदार होंगे कि वो इतने चमक रहे होंगे कि उसकी चमक से हर तरफ रोशन होगा। और ये इसका पानी ऐसा होगा कि जो कोई पिएगा उसको फिर प्यास नहीं लगेगी, यानी जो हौज़े कौसर पर रसूल अकरम सल्लम को जो हौज़े कौसर अता किया जाएगा, तो हौज़े कौसर पर जो शख्स उससे पानी पिएगा उसको फिर कयामत के पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, आप सोचें कि कैसा पानी होगा। और बाद से वैसे भी पता चलता है कि जो नहरे कौसर का पानी होगा वो बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा और बहुत वाइट होगा। जो एक बार पी लेगा उसे कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल सहाबे किराम थे जो आपका नाम लेने वाले थे, जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे। फिर हम आपकी जो सारे उम्मती हैं, वो सारे उम्मती हैं जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे अपने रसूल को कि अल्लाह ताला ने आपको ये सब कुछ अता कर दिया, खैर कसीर अता कर दी, तब अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। इससे पता चलता है कि इबादत में ये जो दो इबादत हैं ये सबसे दी बेस्ट इबादत हैं, एक नमाज और दूसरा कुर्बानी। और इसीलिए देखिए हमको 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी का हुक्म है। अब हम क्यों उस मसले मसाइल में पढ़ते हैं कि अच्छा हम साहिब इस्तेताअत है या नहीं है, हम साहिब निसाब है या नहीं है, हमने देना नहीं देना कुर्बानी, जब अल्लाह ताला अपने रसूल को हुक्म दे रहे हैं कि आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए, तो फिर ये दो इबादत बेस्ट इबादत कहलाती हैं। कि अगर हम अपने रब का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसान उतना ही झुक पड़ेगा अल्लाह ताला के आगे। तो शुक्रगुजारी की जो जाहिरी शक्ल हो सकती है वो अल्लाह ताला के आगे झुकना है, और वह है नमाज। क्योंकि अल्लाह ताला के आगे आप झुकेंगे तो नमाज ही पढ़ सकते हैं ना आप, उसी में तो आप रुकू करेंगे और उसी में सजदा करेंगे आप। तो इससे क्या पता चले कि हमें भी अगर अल्लाह ताला ने कोई नेमत से नवाजा है, कोई खुशी दी है, कोई अच्छा ओहदा दिया है, तो उसके शुक्रिया के तौर पर जो हमारी जाहिरी शक्ल होगी शुक्रिया की, अंदर से दिल हमारा सरशार हो अल्लाह ताला की किबरियाई के लिए, उसकी हमदसना के लिए, उसके आगे झुका हुआ हो और जाहिरी पोस्टर हमारा सजदे में हो, तो सबसे कोई बेस्ट वे हो सकता है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, तो अल्लाह ताला के आगे झुक जाना। कि आज हम इतना असर में दुनिया में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अल्लाह ताला के आगे झुकते ही नहीं। एक बहुत अच्छा शेर भी था, इस वक्त याद नहीं आ रहा है। सरकशी ने कर दिए धुंधले नकोशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे। मुझे याद नहीं आ रहा अभी पूरा शेर। तो बहरहाल हमको अल्लाह ताला के आगे झुक जाना है। और वाकई में जो एक शुक्रगुजारी की जो कैफियत, जब बंदा खुश होता है और शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला का, तो उसका दिल चाहता है कि वो झुक जाए अल्लाह ताला के आगे, और दिल चाहता है कि सजदे से सर न उठाए, जो खुशी अल्लाह ताला ने दी है। और हर नेमत अल्लाह ताला की तरफ से ही मिलती है, चाहे वो दुनिया में मिली हुई नेमत हो, चाहे वो आखिरत में मिलने वाली नेमत हो। हम सभी जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल कयामत के दिन जो सबसे बेहतरीन मुकाम दिया जाएगा, कि जब अजान के बाद की दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ायमा आती मुहम्मदन वसीला वल फजीला, तो ये जो मुकाम वसीला है या फजीलत का जो मुकाम है, तो सिर्फ किसी एक को दिया जाएगा, जो वो मुकाम है तारीफ वाला मुकाम, महमूद अनिलजी, वो जगह है जहां पर जो भी हुआ फायज होगा उसकी तारीफ की जाएगी। सुभान अल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। तो अब उसके बदले के तौर पर क्या कहा जा रहा है कि आप नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी भी दीजिए। तो बदनी इबादतों में से नमाज बहुत अहमियत रखती है और माली इबादत में से कुर्बानी। जैसे कि एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनआम में, बहुत अच्छी आयत है ये, कुल इन नसलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। सुभान अल्लाह। तो वहां भी कुर्बानी का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, वहां पर भी कुर्बानी और नमाज ही का जिक्र है। जो मुशरिकीन मक्का थे दरअसल, वो इबादत भी बुतों की करते थे और कुर्बानियां और नजरें और नियाजें भी बुतों के नाम पर चढ़ाते थे। तो मुसलमान मुशरिकों के जैसे काम तो नहीं कर सकते, भला मुसलमान क्यों चढ़ाएंगे कब्रों पर चादरें? चढ़ाना ही है, कुछ करना ही है तो अल्लाह ताला के लिए करें, कुर्बानी दें अल्लाह ताला के लिए। अगर नजरें मानना ही है तो अल्लाह ताला से मांगे, उससे जो है दुआ करें और अल्लाह ताला से मांगे, वो देने वाला है, वो अता करने वाला है अल्लाह ताला। चढ़ावे चढ़ाने हैं तो अल्लाह ताला के लिए चढ़ाए, और अल्लाह ताला के लिए चढ़ावे क्या हो सकते हैं कि किसी मिस्कीन की मदद कर देना, किसी गरीब की मदद कर देना, قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہی گوشت مسکینوں کو کھلا دینا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہی میں کی ہے. جتنی بھی قربانیاں دی ہیں اگر آپ کو سال بھر کے صدقات دینے ہیں تو سب کے سب قربانی کے دن دے دیجئے. 10, 11, 12, 13 ذوالحجہ تک قربانی کرنا جائز ہے. آپ یہ چار دن میں جتنی قربانیاں کرنا ہے کر لیں, لیکن اس کے علاوہ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بیٹا اتنا بیمار ہوا کہ اس بچے جو ابراہیم تھے آپ کے بیٹے, ان کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا, آپ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آپ نے صدقے کا بکرا نہیں دیا. آپ کی بیٹی زینب کو اتنی تکلیف تھی کہ مشرکین نے ان کو پریگننسی میں اونٹ سے گرا دیا تھا جب وہ ہجرت کر رہی تھی, تو وہ زخم ان کا بھرا نہیں تھا, اس زخم نے ان کی جان لے لی, اس سے وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی, لیکن رسول اکرم نے صدقے کا بکرا نہیں دیا. آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا اتنی بیمار تھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کر گئے مدینہ اور خود غزوہ بدر کے لیے نکل گئے, لیکن آپ نے قربانی کا بکرا نہیں دیا صدقہ. اور آپ کی بیٹی ام کلثوم, ان کی بھی وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی, لیکن آپ نے قربانی کا بکرا صدقہ نہیں دیا کہ جان کا صدقہ دے دو تاکہ جان بچ جائے. نہیں, جان کیسے بچ سکتی ہے, بھلا جان تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں لینا اور ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر بکرا دیں ادھر جان بچ جائے؟ یہ تو پھر ہر کوئی زندہ بچ جاتا تھا, پھر ہر کوئی بکرا دے دیتا تھا اور اپنی جان بچا لیتا تھا. تو یہ بکرے کا کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ یہ تو ہندوؤں کا کچھ کانسیپٹ ہے, کچھ لوگوں کا. یعنی آپ دیکھیں توہم پرستی, ایک مینڈھا اللہ تعالیٰ نے ذبح کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر, وہ ایک الگ بات تھی, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھے کو بھیج دیا کیونکہ انہوں نے ان کا بیٹا مانگا تھا. تو اس کو لے کر یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ جان کا بدلے ایک مینڈھا دے دیں اور ادھر آپ کی بیٹی کی جان بچ جائے. وہ کچھ اور معاملہ تھا, وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے اپنے بیٹے کو. ہم اپنے ہاتھوں سے تھوڑی ذبح کرتے ہیں, ہم تو ایک قربانی نہیں دے سکتے سال میں ایک بار اور ہزار ہیلے بہانے کرتے ہیں, تو اولاد ہم کہاں سے دیں گے؟ اتنا بڑا دل نہیں آج ہمارا. اللہ کرے کہ ہمارا دل ایسا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو قربانی بیسٹ عبادت ہے مالی عبادت میں, اور نماز بدنی عبادت میں دی بیسٹ عبادت ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں, ہے نا, خوشبو, عورت, جو آپ کی یعنی عورت اس سینس میں کہ اس کے رسپیکٹ کے لیے, اور نماز. اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے, جو علت قرۃ اعینی فی الصلاۃ, رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, ماشاءاللہ. تو نماز واقعی میں آپ کو اتنی ٹھنڈک عطا کرتی ہے, اتنا سکون فراہم کرتی ہے کہ آپ کو ایسا سکون کہیں نہیں ملے گا. تو بدنی عبادت میں نماز سب سے بیسٹ عبادت ہے, اور مالی عبادت میں قربانی. تو بہرحال وہ لوگ بتوں کے لیے کرتے تھے قربانیاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے کہا ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور سے ہدایت دینا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول کو حکم دیا جا رہا ہے وہ تم بھی کرو. تو نہر سے مراد اسپیشلی ایکچولی قربانی ہوتی ہے جو عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے, اور نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, لیکن قربانی سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے دن جو کی جاتی ہے وہی قربانی کا ذکر ہے یہاں پر. اور اسی لیے پھر کہا گیا کہ ان نشانیہ کا ہو لگتا تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. شنا سے مشتق ہے یہ, شنان اور شانی ہم پڑھتے ہیں دعاؤں میں, یہ لفظ ہم کو ملتا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو, جو آپ دل کے اندر آپ کے لیے کینہ رکھتا ہو اور آپ کی برائی بھی چاہتا ہو, یعنی عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی رکھتا ہو. اور یہ دشمنی کا تیسرا اور سب سے انتہائی درجہ ہے. تو جو کفار مکہ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے دراصل, اسپیشلی جو سرداران مکہ تھے. وہ تو کہا رہتا کہ جب آپ کا بیٹا, جسے طیب بھی کہتے ہیں اور طاہر بھی کہا جاتا ہے, وہ فوت ہو گیا تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور تالیاں بجانے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد کے طور پر کہنے لگے بطرہ محمد. اور بطرہ کا لفظ وہ جیسے ابھی بتایا نا آپ کو کہ دم کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی جانور کی, مخصوص ہے یہ لفظ. اور پھر اسی لیے لاولد کو بھی کہتے ہیں, جس کی کوئی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا نہ ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے, جس کا کوئی ذکر خیر کرنے والا باقی نہ رہے. تو چونکہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بیٹے ہی ہوتے ہیں, تو جو کہتے تھے کہ جب بیٹا ہی نہیں رہا محمد رسم کو تو ان کی تو اپنی زندگی میں ان کا معاملہ ختم ہو گیا, محدود ہو گیا ان کی زندگی کا, ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتر آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہے, اور ان دشمنوں میں سے اکثر لوگ تو جنگ بدر میں ہی مارے گئے, اور ان کی نسل اگر کہیں بچی بھی ہے تو ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتی ہے, اور ان کا ذکر خیر ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ان کا उनके ऊपर लानत, उनका जिक्र शर भी नहीं होता है, कोई उनका नाम लेना ही गवारा नहीं करता है, और अगर हो भी तो उन पर लानत ही भेजी जाती है। और अल्लाह तआला ने अपने रसूल की जो शान और अजमत आज बाकी रखी है, जो जिक्र खैर आपका बाकी रखा है, उसको जो बका अल्लाह तआला ने बख्शी है, वो लाजवाल है, यानी हमेशा बाकी रहेगी, और यानी दुनिया के रहने तक बाकी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया के बाद भी कयामत के दिन हम जानते हैं कि अल्लाह तआला आपको मुकाम महमूद अता करेगा। दुनिया के इतने करोड़ों मुसलमान हर रोज कई मरतबा आप पर, आपकी आल पर दुरूद भेजते हैं, आप पर सलामती भेजते हैं, अजानों और नमाजों में आपका नाम लिया जाता है, और ये सिलसिला कयामत तक चलता ही चला जाएगा। फिर मैदान हश्र में आपको जो दर्जात अता किए जाएंगे, मुकाम महमूद अता किया जाएगा, उन तमाम का जिक्र हमको अहादीस और कुरान से पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया लेती है और लेती रहेगी कयामत तक। लेकिन असल में बंदों को क्या करना है, अपने रब के लिए कुर्बानी देनी है और नमाज पढ़ना है। सूरह काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। आप कह दीजिए, ए काफिरो, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम और तुम्हारे आबा व अजदाद इबादत करते रहे, और न ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। सूरह काफिरून, ये भी मक्की सूरत है। इस सूरत दरअसल हमारे लिए एक कसौटी है कि इसमें हमको बता दिया गया और ये मैसेज दे दिया गया कि मुसलमान नो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, मुदाहिनत बरतने वाला नहीं है मुसलमान। मुसलमान ऐसे नहीं कर सकता, या मुसलमानों को इसकी इजाजत नहीं दी गई कि थोड़ा इसका भी ले लो दीन, थोड़ा उसका भी ले लो दीन, और दीन को एक मलगूबा बनाकर रख दो, जिसको वहदत अदियान के नाम से जाना जा रहा है आजकल। और ये वहदत अदियान अभी की बात नहीं है, बल्कि 150 साल पहले जब हिन्दुस्तान पर ब्रिटिश राज था, उस वक्त से इसका नारा दिया जा रहा है कि सारा दीन एक है, चाहे तुम भगवान कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा को कुछ भी कहो, और सारे इंसान एक ही आदम की औलाद है। ठीक है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आदम की औलाद है, लेकिन वहदत अदियान नाम की कोई चीज या कॉन्सेप्ट हमारे दीन में नहीं हो सकता। हमारे दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई मुदाहिनत नहीं है, और एक मुसलमान वही होता है जो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करता। तमाम अदियान से हटकर दीन इस्लाम बहुत ही वाज़ह और सीधा रास्ता है। इसमें ना शिर्क है, ना तवहिमात है, और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज है। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, उसी का हुक्म, उसी की शरीयत, उसी की इबादत, उसी की इताअत, चाहे मामलात हो, चाहे मईशत हो, चाहे इबादात हो, चाहे सियासत हो, हर मामले में अल्लाह का हुक्म चलेगा। ये नहीं हो सकता कि दीन को मस्जिदों, चर्चों और मंदिरों तक महदूद कर दो, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में तुम आजाद हो। सुबह जाकर एक बार घंटी बजा देते हैं वो लोग, पूजा पाठ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो चाहे करो। नहीं, हमारा दीन ऐसा नहीं है। चर्च में संडे एक दफा चले गए, वहां पर कुछ हिस्सा पढ़ लिया तौरात और इंजिल का, और खत्म। उसके बाद पूरा हफ्ता जो करना है आजाद, चाहे शराब पियो, चाहे जिना करो, कुछ भी करो। नहीं, हमारा दीन ऐसा नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, चाहे आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह तआला ने हिदायत, कुछ लोग होते हैं ऐसे बेहिदायत है जो नमाज भी छोड़ देते हैं, लेकिन चाहे वो बाजार में हो, पूरा हफ्ता 24/7 उनको हर हाल में अल्लाह तआला ही की इताअत करनी है, अल्लाह तआला ही का हुक्म मानना है, चाहे बाजार हो, चाहे मैरिज हॉल हो, चाहे मामलात हो, चाहे कुछ भी हो, मईशत हो, कुछ भी हो, हर मामले में खेती बाड़ी करना है, बिजनेस करना है, शादी ब्याह करनी है, पैदाइश है, मौत है, जिंदगी जो गुजार रहे हैं, पूरी की पूरी वो अल्लाह की इताअत में होनी चाहिए। एक मुसलमान आजाद हो ही नहीं सकता। वो मस्जिद में रहकर भी अल्लाह का बंदा है और मस्जिद से बाहर भी अल्लाह का बंदा है। ہر جگہ اس کو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی ہے. یہ سورہ ہمیں یہ بہت ہی کلیئر کانسیپٹ دیتا ہے الحمدللہ. بہت ہی بیسٹ سورتوں میں سے ایک سورت ہے یہ سورت الکافرون, اور اس میں بہت ہی کھرا کھرا جواب دے دیا گیا ہے. کیونکہ مشرقین مکہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں, تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں, تھوڑا سا مداہنت برت لو تم لوگ, اور وہ رسول اکرم کو آفر کرنے کے لیے آئے تھے کہ ایسا کرتے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں, ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے. تو ان کو بہت ہی کھرا کھرا اور کورا جواب دے دیا گیا کہ نو کمپرومائز, کوئی مداہنت نہیں, مداہنت نہیں ہوگی, کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی دین اسلام میں. بس حق ہے تو حق ہے اور باطل ہے تو باطل ہے, کوئی آمیزش دونوں کی ملا کر نہیں ہو سکتی. تو یہ جو اب نکلا ہے نا کہ سب تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سب کا لے لو, تھوڑے سے کرسچنز کا بھی لے لو, تھوڑے سے ہندوؤں کا بھی لے لو, تھوڑے سے یہودیوں کا بھی لے لو, سب کا لے لو, اور پھر مسلمان کے مسلمان بھی ہے کہ وہ ہے نا کہ رند کی رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی والا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا دین اسلام میں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے کافرو, اور رسول اکرم سے کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے کافرو, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا, یعنی کبھی بھی نہیں. جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے, کافروں سے خطاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بِرَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے, ان کے سرکشی ہی میں اضافہ ہوتا ہے. تو جو لوگ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے, اور شروع شروع میں کفار مکہ نے تو پہلے دھیان نہیں دیا, اس کے بعد پھر دشمنی اختیار کی, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کسی بھی طرح بات نہیں مان رہے تھے, پھر لالچ کا راستہ اپنایا, کبھی دھمکی دی, کبھی لالچ دیا, کبھی دھونس جمائی, حتیٰ کہ ایک دفعہ کفار نے یہاں تک پیشکش کر دی کہ آپ چاہو تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگا دیتے ہیں, حکومت چاہو تو وہ بھی دے دیتے ہیں, کسی مالدار اور حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تو وہ بھی حاضر ہے, مگر ہمارے معبودوں کی توہین نہ کیا کرو. ایسے بہت سارے آپ کے سامنے تجاویز پیش کی گئیں, اور یہ بھی کہا کافروں نے کہ آپ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اور یہ کہ آپ بھی ہمارے معبود کی عبادت کرو. تو یہ جو ان کی آفر تھی اس کو بالکل ہی بغیر کسی جھجک کے ریجیکٹ کر دیا گیا, اور یہ ایک خطرناک چال تھی جس سے وہ اصل میں دھوکہ دے کر رسول اکرم کی جو دعوت تھی, جو آپ کے جو آپ کا پیغمبرانہ مشن تھا, اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس میں ان کو ختم کر دیا کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ یعنی مسلمانوں کا اور کافروں کا عقیدہ بالکل ڈفرنٹ ہے, بالکل الگ ہے. باطل کی آمیزش حق میں ہو ہی نہیں سکتی, پھر وہ حق نہیں رہے گا. حق تو حق ہے, وہ اس میں کوئی بھی قسم کی آمیزش, کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی, اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, اور جھوٹ اکیلا چل نہیں سکتا جب تک کہ تھوڑا سا اس میں سچ نہ شامل کر لیں. تو اسی لیے کفار مکہ دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ یہ بتانا چاہتے کہ دیکھا رسول اکرم, ایسا نہ کہ اگر مان لیتے ان کی بات تو پھر لوگوں کو دھوکہ دے کر یہ منواتے کہ دیکھا یہ کفر ہے وہ بھی صحیح ہے. تو اسی لیے پہلے ہی موقع پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اب آپ ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں نا کہ چھوٹی سی مثال ہی سمجھ لیجیے کہ کتنا بھی پیور پانی ہو یا دودھ ہو, دودھ میں اگر آپ جیسے نان مسلمز کرتے ہیں نا کہ وہ گائے کے پیشاب کو بہت زیادہ متبرک سمجھتے ہیں, تو اگر آپ کسی بھی اچھی چیز میں, خالص چیز میں, اچھی چیز میں آپ پیشاب مل کر ایک چھینٹا بھی پڑ جائے تو ہمارے لیے نجس ہو جائے گا نا, خراب اور گندا ہو جائے گا. تو کتنا بھی کئی لیٹر دودھ ہو, ہزاروں لیٹر دودھ ہو, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا بھی کچھ آپ نے گندگی اور نجاست ڈال دی تو گندا ہو جائے گا, تو وہ تو نہیں پی سکتے. تو شرک شرک ہے اور باطل باطل ہے, حق کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, کمپرومائز تو ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے جو آفر کی تھی اسی کا جواب اس صورت میں دیا گیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تم جس کی عبادت یا جن بتوں کی, جن جھوٹے معبودان, باطل معبودان کی تم عبادت کرتے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں. اور ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر کہا گیا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں, یعنی رسول اکرم جس کی عبادت کر رہے ہیں, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ, اس کی وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو اور بار بار ریپیٹ بھی کیا گیا نا, تکرار ہے اس میں, ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. تو تاکید کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس سے مطلب یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو تکرار کی گئی یہاں پر ایک ہی بات کی, لیکن تکرار نہیں بلکہ اس میں فرق ہے تھوڑا سا, کہ پہلی دو آیات میں ماں جو لفظ آیا ہے कि तुम कबूल नहीं कर सकते। तो पहली आयत का मानिए होगा कि जो तरीके इबादत में तुम शिर्क कर लेते हो या इबादत में तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहरा लेते हो, तो हम तो वो कर ही नहीं सकते। और हम जो जिस रब की इबादत करें जिसमें हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, तुम वो भी नहीं कर सकते। तो तुम लोगों का तरीके इबादत अलग है और हम लोगों का तरीके इबादत अलग है। और इसीलिए नमाज से काफिरों को खास चिढ़ थी। आपको मालूम है कि जब भी रसूल अकरम सजदा रेज होते हमेशा उन लोगों ने आपको तकलीफ दी, कभी गले में रुमाल डालकर इतना खींचा कि आपकी आंखें निकल पड़ी और आपकी जान जाने के जान लेने के दर पे हो गए थे, कभी ऊंट की ओझड़ी लाकर डाल दी। तो इन्हीं वो आप नमाज से उनको स्पेशल चिढ़ थी और मना करते थे वो रसूल अकरम से उनको नमाज पढ़ने के लिए। जैसे अबू जहल है, उकबा बिन अबी मोईत है, वो सब हम जानते हैं कि जब भी रसूल अकरम नमाज के लिए जाते या कुरान पढ़ते तो वो सीटियां और तालियां बजाते थे और काबा का तवाफ भी वो बरहना होकर करते थे। तो भला उनका तरीका इबादत कोई मुसलमान कैसे कर सकता है? बरहना होकर तो हमको इबादत करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। तो बहरहाल इससे जो फर्क पता चलता है कि ला आबुदु आया है और बात की आयत में वला अन आबिदुम, ये बात जाहिर करती है कि जो ताकीद ला अन आबिदुन यानी मैं किसी कीमत पर भी इबादत करने वाला नहीं मैं पाई जाती है, वो पहली बार इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए ताकीद की गई है, दोबारा फरमाया गया है। तो यानी जिन्हें तुम पूछते हो और बाद वाली आयत में है कि माजी में जिनकी तुम पहले जिनको तुम पूछते रहे थे, ये तुम्हारे आबा और अजदाद पूजा करते थे जिनको, तो हम नहीं कर सकते। चाहे तुम आज इन इससे पता चलता है कि माबूदान उनके बदलते रहते हैं, मुशरिकीन के जो माबूद हैं वो बदलते रहते हैं, इसका मतलब है कि वो अपने नफ्स की पूजा करते हैं। जो पत्थर उनको अच्छा लगता था उसको चेंज कर देते थे, पहले कोई और बुत होता था फिर कोई दूसरा बुत लेकर आते थे, तो ये तो मतलब अपने नफ्स की पूजा हुई ना। तो बुतों की पूजा भी वो अपने नफ्स की वजह से करते थे असल में। तो कोई खूबसूरत सा पत्थर नजर आता उसको उठाकर ला लेते, पहले वाला पत्थर फेंक देते थे या रुखसत कर देते थे उसको, तो ये तो उनके नफ्स की पूजा हुई थी देखा जाए तो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जिनको तुम्हारे आबा और अजदाद पूछते चले आ रहे थे और अब जिनकी तुम आजकल पूजा करते हो, और हो सकता है आगे चल के तुम्हारे जो मुशरिकीन होंगे तुम्हारे जो डिसेंडेंट है वो हो सकता है किसी और पत्थर को ला लेंगे और उसको बुत बना लेंगे, तो हम तो कर ही नहीं सकते ऐसा। हमारा रब तो एक है, वही माबूद बरहक है, उसी की इबादत है और उसी की इताअत है, उसी का हुक्म माना जाएगा, उसी की शरीयत फॉलो की जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बहुत ही दो टोक अंदाज में कह दिया गया। तो शिर्क के ताल्लुक से कोई लचक कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रखी गई। दो टोक फैसला सुना दिया गया मक्का के काफिरों को ही नहीं बल्कि आने वाले काफिरों को भी, और बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को भी बता दिया गया कि मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मुसलमान कभी मुशरिकों के बुतों से दिलचस्पी नहीं रख सकता। उनसे कहा गया कि तुम्हारे माबूद तुम्हें को मुबारक हो, हमारे लिए हमारा रब काफी है। तो मुसलमान किसी कीमत पर गवारा नहीं कर सकते कि शिर्क के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करे, कोई लचक बरते, और बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, की ही नहीं जा सकती ये बात, ख्वाह वो मुसलमान के रिश्तेदार ही क्यों ना हो मामला, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और फिर शिर्क अलग अलग किस्म के होते हैं, अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी इबादत के लिए या इताअत के लिए मखसूस कर देना, या अल्लाह ताला की जो सिफात है उसमें किसी को शरीक ठहराने के, जैसे बच्चे देने के लिए कि कब्रों पर जाना और कहना कि ये कब्र वाले हमको औलाद की नेमत से नवाज सकते हैं, ये सोचना ये भी शिर्क हो जाएगा असल में कि नाउज़ बिल्लाह आपने अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहरा दिया। तो औलाद भी अल्लाह से मांगी जाएगी, इबादत भी अल्लाह की जाएगी, शरीयत और हुक्म भी अल्लाह ताला ही का चलेगा, उसी की इताअत की जाएगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अक्सरियत जो है मुशरिक ही रहती है, लोग मानते नहीं है। लेकिन हमें जो तालीम दी जा रही है वो ये है कि बस सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की इताअत करो, उसी की इबादत करो, उसी के लिए कुर्बानी करो, जीना मरना सब कुछ हमारा अल्लाह की खातिर हो। तो आज लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अपने नाम भी बदल लिए हैं, जहां रहते हैं वहीं का भेष बदल लेते हैं। ठीक है, लिबास की कोई बात नहीं है, आप भेष बदल लें उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप उन लोगों का तर्ज जिंदगी उस तरह से नहीं अख्तियार कर सकते। बल्कि एक मुसलमान की अपनी एक शनाख्त, एक आइडेंटिटी, एक पहचान होती है कि मुसलमान जहां कहीं भी वो नमाज पढ़ने वाला होता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इन चीजों को कि नमाज छोड़ दे, अगर ऐसी जगह जाए तो वहां नमाज ही छोड़ दे, या जो भी इस्लाम के शियार हैं, जो इस्लाम की इकदार हैं, उसको मुसलमान छोड़ नहीं सकता किसी भी हाल में। तो जैसा देश वैसा भेस वाला मामला इस्लाम में नहीं हो सकता। आप किसी भी देश में रहें, कहीं पर भी रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कंट्री में हो, आप मुसलमान हैं और आपकी एक आइडेंटिटी है, डिफरेंट आपकी शनाख्त और पहचान है। जैसे कुछ लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ कर कहते कि अबाये की जरूरत ही नहीं है, बस जो लिबास है आप वो फुल पहन लो लिबास, फिर जितना चाहे मेकअप करके बाहर निकलो। नहीं हो सकता, आपको दुपट्टा लेना है, कुरान का इतना वाज़ह हुक्म है दुपट्टे का। आपको अपने लिबास के ऊपर एक जलाबी पहननी है, एक चादर पहननी है, ठीक है, एक अलग बात है चेहरे के पर्दे का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको अपने ड्रेस पर, आपके सर के ऊपर से लेकर पैरों तक एक जलाबी पहननी है, आपको चादर लेनी है आपको। तो इसका मतलब है कि अंदर के ड्रेस के अलावा ऊपर एक चादर होगी, चादर ऊपर ही डाली जाती है ना, लिबास तो अंदर पहना जाता है। तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर ये नहीं कह सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक इस्लाम को नहीं ढाल सकते, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप लीनियंसी नहीं बरत सकते, आप मुदाहिनत नहीं अख्तियार कर सकते। इस्लाम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला की इताअत करने वाले बने, उसके हुक्म को मानने वाले, उसी की इबादत करने वाले, अपनी तमाम नमाजों को, कुर्बानियों को, इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करने वाले बने, और हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम ही के गिर्द घूमती हो, उसी को पढ़ते पढ़ाते तबलीग करते हुए गुजरे, और इसी की इशात करते करते हमारी जान जाए, ताकि अल्लाह ताला से जब मुलाकात हो तो अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हम अपने अंजाम पर खुश हों। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तौफीक दे कि हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना बने बस अपने दीन के मामले में, और हर मामले में अल्लाह ताला की इताअत करने वाले बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन, बारकअल्लाहु फीकुम, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.